باب آداب مریدین مع شیخ فصل حضور کی مجلس میں صحابہ کرام کی حالت فصل صحابہ اور اطاعت رسول فصل صحابہ اور تعظیم نبوی فصل صحابہ اور محبت رسول فصل صحابہ کرام کا باہمی حفظ مراتب فصل تصوف و سلوک ادب ہی ادب ہے فصل اخذ فیض کے لیے آداب باب آداب مریدین مع شیخ زندگی یوں ہی تو گزر ہی جاتی ہے مگر سلیقے سے گزاری جائے تو اس کا لطف اس کے ثمرات اور اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے اسی طرح ہر کام کے کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے کچھ آداب ہوتے ہیں انہیں ملحوظ رکھا جائے تو مطلوبہ فوائد حاصل ہونے کی توقع یقینی ہوتی ہے تعلیم و تربیت ایک ایسی بڑی مہم ہے جو اپنی جگہ نازک بھی ہے اور مسلسل جدوجہد کی متقاضی بھی اس میں ذرا سی بے احتیاطی عظیم نقصان کا سبب بن سکتی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے محسن اعظم اور مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے سلسلے میں اہم ہدایات دینے کا اہتمام فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون نمبر 2 ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم الى آخره ترجمہ اے ایمان والو اونچی نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اور جہر سے نہ بولو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ جہر سے بولتے ہو کہیں اکارت ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر نہ ہو نمبر 2 کا ترجمہ جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے باہر سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کو بہتر ہوتا ان آیات کے تحت الابرز صفحہ نمبر 243 اور عوارف المعارف جلد اول صفحہ 59 پر لکھا ہے ہکذا آداب المرید فی مجلس الشیخ ان یکون مسلوب الاختیار لا یتصرف فی نفسه و ماله الا بمراجعته الشیخ و امره ترجمہ شیخ کی مجلس میں مرید کو چاہیے تین آداب کو ملحوظ رکھے شیخ کے سامنے اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائے اپنی جان اور اپنے مال میں شیخ کے مشورہ اور حکم کے بغیر تصرف نہ کرے شیخ کا کام بنیابت نبوت اپنے شاگردوں کی روحانی تربیت اور تزکیہ کرنا ہوتا ہے اور شاگردوں کا کام صحابہ کرام کے اتباع میں حصول فیض ہوتا ہے اس لیے تصوف و سلوک میں یہی آداب اصل اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ فرمایا وللقوم فی ذلک ابتداء و اتباع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ ومن صح ابتداءه و اتباعه برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبه اللہ تعالی کما قال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ترجمہ اور صحابہ کرام اس مسئلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں اور جس شخص نے صحیح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ خدا کا محبوب بن گیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب یہ بات برملا کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اس اتباع اور اس کے ثمرات کی صحیح تفسیر صحیحین میں یوں ملتی ہے ما تقرب الی عبدی بمثل ما افترضت علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فإذا احببته قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به وبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ترجمہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے اس میں سے محبوب ترین وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں اس وقت میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے پھر وہ مجھ ہی سے سنتا دیکھتا پکڑتا اور چلتا ہے ترجمہ ختم ہوا ظاہر ہے کہ بندے کا اصل کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس کا ذریعہ اتباع نبی میں فرائض کی پابندی اور نوافل کی کثرت ہے اس کا نتیجہ اللہ کا محبوب بن جانا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ اور پسند اللہ کے ارادے اور پسند میں فنا ہو جاتا ہے بظاہر اس کے اعضاء حرکت کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہوتی ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اور گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں مارا تم نے جب مارا تم نے، ولیکن اللہ نے مارا. اور گفتہ او گفتہ اللہ بود اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ ایک بندے کے حلق سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے معاملہ کرنے کے آداب کی تعلیم دی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں یعنی صحابہ کرام نے ان آداب کا عملی مظاہرہ کس صورت میں کیا. وہی آداب شیخ کے سلسلے میں سالکین کے لیے اصل بھی ہیں اور قابل تقلید بھی، بلکہ دین کا شعبہ ہے. اگر یہ آداب دین سے خارج ہوتے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع فرما دیتے. اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے چند مناظر پیش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی حالت. عن براء بن عازب قال فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلۃ وجلسنا معه کأن علی رؤوسنا الطیر. ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ گئے، مگر کیفیت یہ تھی جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. اور لمعات شرع مشکات میں ہے کہ حیعت در نشستن صحابہ کرام در حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حدیث بسیار عامدہ و مذکور است. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی یہ صورت بہت سی حدیثوں میں آ چکی ہے. ترجمہ ختم. مجلس میں بیٹھنے کی یہ صورت تب پیدا ہوتی ہے جب نمبر ایک آدمی کی توجہ شیخ کی ذات پر مرکوز رہے، نمبر دو خیالات اور نگاہ ادھر ادھر نہ بھٹکتی پھرے، نمبر تین کان اس طرف لگے رہیں کہ جانے کس وقت کوئی بات مرکز توجہ زبان سے نکلے اور سن کے پلے باندھ لی جائے. صحابہ کرام کی حالت صرف اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدر ہدایت سمجھتے اور اپنے آپ کو محتاج جانتے تھے. اسی نظریے کے تحت سالک کو اپنے شیخ کی مجلس میں اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ نمبر ایک اپنے قلب کا رخ شیخ کی طرف ہو، خیالات اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائے، نمبر دو جو سالک سلوک کے اعلیٰ منازل میں جا رہے ہوں وہ اپنے آخری منزل پر توجہ کر کے بیٹھیں کہ شیخ کے سینے سے فیض انعکاس عمل کے ذریعے انہیں پہنچ رہا ہے، نمبر تین جو سالک لطائف کر رہے ہوں انہیں اپنے لطائف پر خیال رکھ کر بیٹھنا چاہیے اور قلب کا رابطہ شیخ کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے تاکہ ادھر سے فیض ادھر آنے لگے. فصل صحابہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر قال اجلسوا فسمع ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس علی باب المسجد فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ. ابن مسعود نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو فرمایا آگے آ جاؤ. اور خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ 165 پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس یوم الجمعۃ علی المنبر فقال للناس اجلسوا فسمعہ عبداللہ بن رواحہ وہو فی بنی غنم فجلس مکانہ. ترجمہ جمعہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ انصاری کے کان میں یہ آواز پڑی تو آپ اس وقت قبیلے بنی غنم میں تھے وہیں بیٹھ گئے. ان دو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تکمیل کا جذبہ کس درجے کا تھا. بیٹھنے یا بٹھانے کی علت دریافت کی نہ اس کی علت کے متعلق سوچا، بس آواز سنی اور تعمیل کر دی. صحابہ کرام کے اس عمل سے ارباب تصوف نے ادب سیکھا کہ اگر شیخ کا حکم نصوص کے خلاف نہ ہو تو علت دریافت کیے بغیر شاگرد کو تعمیل کرنی چاہیے. بعض اوقات شاگرد کے ذہن میں وہ علت نہیں ہوتی جو شیخ کے ذہن میں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں موجود ہے. فصل صحابہ کرام اور تعظیم نبوی. نسیم الریاض شرح شفا جلد دوم صفحہ نمبر 265. توفی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشام حاکم بہا سنتین وعمرہ 78 او 76 سنتاً وكان عنده إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداؤه وشيء من شعره وزفره فكفن بردائه وإزاره وحشي شعره وزفره بفيه ومنخره بوسية منه. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 76 تا 78 سال کی عمر میں سن 60 ہجری میں شام میں فوت ہوئے، جبکہ آپ وہاں کے حاکم تھے. ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چادریں، کچھ بال اور ناخن تھے. ان چادروں میں ان کو کفن دیا گیا اور ناخن اور بال ان کے منہ اور ناک میں رکھ دیے گئے. یہ سب کچھ ان کی وصیت کے مطابق کیا گیا. عوارف المعارف جلد اول صفحہ نمبر 106 پر ہے کہ ایک چادر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کعب بن زہیر کے اولاد سے 20,000 درہم کے بدلے خریدی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے یہ چادر مانگی تھی مگر انہوں نے انکار کر دیا تھا. ان کی وفات پر ان کی اولاد سے 20,000 میں خرید لی. واقعہ یوں ہے کہ جب کعب مسلمان ہوئے تو فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردت کانت علیہ فلما کان زمان معاویہ تھا باس علیہ اے الى کعب بن زہیر بعنا بردت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشرت آلاف درہم فوجہ الیہ ما کنت لأوثر بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا فلما مات کعب بعث معاویۃ الى اولادہ بعشرین الفا واخذ البردۃ وهی البردۃ الباقیۃ عند الامام الناصر لدین اللہ الیوم عادت برکاتہ علی ایام الظاہرہ. ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی کعب کی طرف پھینک دی، یعنی جب کعب رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی کعب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پھینک دی. جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے 10,000 درہم میں یہ چادر خریدنا چاہی. حضرت کعب نے جواب دیا، اس چادر کا میں اپنے آپ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں سمجھتا. ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 میں خرید لی اور ہاتھوں ہاتھ چلتی آئی، حتیٰ کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مصر کے خلیفہ الناصر لدین اللہ کے پاس پہنچ گئی. ترجمہ ختم ہوا. ان روایات سے سبق ملتا ہے کہ شیخ کے لباس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. محبت اور ادب کا یہی تقاضا ہے. نسیم الریاض جلد سوم صفحہ نمبر 157 اور روض الانف جلد دوم صفحہ نمبر 32 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ذکر کیا گیا ہے جو آپ نے ہرقل روم کے نام بھیجا تھا. ہرقل باوجود عیسائی ہونے کے آداب الانبیاء سے واقف تھا. اس نے اس خط کی حفاظت اور تعظیم کی وصیت کر دی تھی. ان ہرقل وضع الکتاب الذی کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ فی قصبۃ من ذہب تعظیما لہ وانہم لم یزالوا یتوارثونہ کابرا عن کابر. ترجمہ: ہرقل روم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو بڑے احترام اور تعظیم سے سونے کی ایک نلکی میں رکھا ہوا تھا اور رومی بادشاہوں کے پاس یہ خط یک بعد دیگر ورثے میں آتا رہا. اور فتح الباری میں وقال ھذا کتاب نبیکم الی جدی قیصر ما زلنا نتوارثه الى الان واوصانا اباؤنا ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه ونعظمه ونكتمه من النصارى ليدوم الملك فينا. ترجمہ: عیسائی بادشاہ نے کہا کہ یہ خط تمہارے نبی کا ہے جو انہوں نے ہمارے جد امجد قیصر کی طرف لکھا تھا. ہم اب تک اس خط کو میراث میں لیتے آئے ہیں. ہمارے اجداد نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب تک یہ خط تمہارے پاس محفوظ رہے گا حکومت ہم میں قائم رہے گی، اس لیے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری حکومت محفوظ رہے. ترجمہ ختم ہوا. فتح الباری میں یہ بیان اس واقعے کے سلسلے میں جو قاضی نور الدین بن صالح دمشقی نے بیان کیا کہ خلیفہ منصور عباسی نے مجھے ایک عیسائی بادشاہ کی خدمت میں بھیجا. اس نے ایک صندوق میں سے سونے کی ایک نلکی نکالی جو ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی تھی اور اس نلکی میں سے وہ خط نکالا جس کا ذکر اوپر کی عبارت میں کیا گیا ہے. میں نے اس خط کو چومنا چاہا مگر بادشاہ نے اجازت نہ دی کہ خط وہ سیدھا ہو چکا ہے، ضائع ہو جائے گا اور اس کے ضائع ہونے سے ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکے گی. اہل اللہ نے اسے یہ نتیجہ نکالا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم کی وجہ سے مادی حکومت محفوظ رہی، اسی طرح شیخ کے خط کی حفاظت اور تعظیم سے سالک کی روحانی حکومت محفوظ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کی سینکڑوں نقلیں کر کے محفوظ کر لی گئیں۔ اس کے مقابلے میں خسرو پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے اور حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ فصل: صحابہ کرام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری جلد اول صفحہ 38 مقام حدیبیہ میں: وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ عند وقعت فی کف رجل منہم فذلک وجهه وجلده۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ اور بدن پر مل لیتے تھے۔ اور بخاری جلد اول صفحہ 31 پر: وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو جو پانی گرتا اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جھپٹتے تھے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ایسے واقعات اس عمر کی دلیل ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی۔ فصل: صحابہ کرام کا باہمی حفظ مراتب اور تعلیم نبوی کا لحاظ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبید بن نقاب کے گھر جا کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ دروازہ نہ کٹکھٹاتے، باہر بیٹھتے، بلا اطلاع دیے انتظار کرتے رہتے۔ حضرت عبید بن نقاب کو یہ بات گراں گزری، چنانچہ فقال له عبید یومن هل دققت الباب یا ابن عباس، فقال العالم فی قومه کالنبی فی امته وقد قال الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وقد رأيت هذه القصة صغيرا فعملت بموجبه مع مشايخي۔ روح المعاني۔ ترجمہ: ایک روز حضرت عبائی بن نقاب نے فرمایا، اے ابن عباس، دروازہ کٹکھٹا دیا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک عالم اپنی قوم میں وہی مقام رکھتا ہے جو نبی اپنی امت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حق میں فرمایا، اگر وہ انتظار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف گھر سے نکلیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے یہ قصہ بچپن میں دیکھا اور اپنے مشائخ کے ساتھ میں نے اسی کے مطابق رویہ اختیار کیا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اور محدث طبرانی اور حاکم نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں باب آداب طالب علم و معلم میں بیان کیا ہے کہ امام شعبی نے بیان کیا کہ حضرت زید بن ثابت نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، پھر اپنے خچر پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ بن عباس نے دوسری رکاب تام لی۔ آپ نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، رکاب چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ علماء اور مشائخ کی تعظیم اسی طرح کریں۔ اس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ چوم لیے کہ ہمیں بھی یہی حکم ملا ہے۔ شیخ سے ملاقات کی غرض سے شاگرد باہر سے آئے تو اس کے لیے آیت ولو انہم صبروا اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیخ کے گھر کا دروازہ نہ کٹکھٹانا شروع کر دے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے جب شیخ اپنے معمول کے مطابق باہر ملاقات کے لیے نکلے۔ ہاں، اگر کوئی ضروری امر پیش آ جائے تو اندر اطلاع کرا دے، پھر بھی آوازیں نہ دینے لگے نہ تقاضا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے واقعی شاگردی کا حق ادا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم اور آپ کے اتباع کی ایسے مثالیں چھوڑ گئے جو رہتی دنیا تک اللہ والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتی رہیں گی، اور محبت اور اتباع نبی کے میدان میں اس اوج کمال تک پہنچے کہ ان کی تقلید تو ضروری ہے مگر وہاں تک پہنچنا بس انہی کا کام تھا۔ کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کو نہ دیا عاشقان پاک تینی اترا۔ کیا اچھی رسم رکھ کر چلے گئے، خاک اور خون میں نہا گئے۔ اللہ تعالی رحمت کرے ان عاشقان پاک تینیت پر۔ باپ: تو صوف و سلوک از ابتدا تا انتہا ادب ہی ادب ہے۔ شیخ اور سالک کا تعلق بظاہر استاد اور شاگرد کا سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے ادوار سے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ حصول تعلیم کے سلسلے میں ایک شاگرد کے دل میں اگر استاد کا احترام موجود نہ ہو جب بھی حصول علم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک سالے کو اپنے شیخ سے جس قسم کا قلبی تعلق ہوتا ہے اس میں اگر معمولی سا فرق بھی آ جائے تو حصول فیض میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ شیخ جب سالے کو توجہ دینے لگتا ہے تو جہاں رحمت باری شیخ کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہاں رضا باری تعالی بھی شیخ سے وابستہ ہوتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں شیخ کے واسطے سے سالے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سالے خواہ کتنے بلند منازل طے کر جائے اس کی باغ ڈور شیخ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جیسے کاغذ کی پتنگ ہوا میں خواہ کتنی بلند ہو جائے اس کی ڈور اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب چاہے اسے اتار لے۔ اس تعلق کو عوارف المعارف جلد 2 صفحہ 16 پر اس طرح بیان کیا گیا ہے: التصوف کلہ ادب ولکل وقت ادب ولکل حال ادب ولکل مقام ادب ومن يلزم الادب يبلغ مبلغ الرجال ومن حرم الادب فهو بعيد من الله ومردود۔ ترجمہ: تصوف کل کا کل ادب ہے، ہر وقت ادب ہے، ہر حال میں ادب ہے، ہر مقام پر ادب ہے، اور جس نے لازم پکڑا ادب کو وہ پہنچ گیا رجال اللہ کے مبلغ تک، اور جو اس سے محروم ہوا وہ بعید و دور ہوا اللہ سے اور مردود ہوا۔ ترجمہ ختم۔ اور تصوف سارے کا سارا ادب ہی ہے، ہر وقت کے لیے ہے، ہر حال اور ہر مقام کے لیے۔ جس نے ادب کو لازم پکڑا وہ مردان خدا کے درجے پر پہنچا، اور جو ادب سے محروم ہوا وہ خدا سے دور اور مردود ہوا۔ ترجمہ ختم ہوا۔ ظاہری علوم اور تصوف میں ایک اور فرق بھی ہے کہ استاد کے بغیر بھی کسی نہ کسی درجے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر تصوف و سلوک کی راہ میں شیخ کامل کی رہبری کے بغیر چلنا محال اور قرب الہی کی منزل تک پہنچنا ناممکن۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں فرمایا ہے: وفی هذا البدل اشارۃ ان صراط المستقیم لا يتأتى بدون متابعۃ اہل صراط المستقیم ولا یکفی فیہ الزبر والاوراق، وهذا يدل ان المريد لا سبيل له الى الوصول الى مقامات الهداية والمكاشفة الا اذا ابتدى بشيخ يهديه الى سواء السبيل وينجيه من مواقع الاغاليط والاضلال، وذلك لان النقص غالب على اكثر الخلق وعقولهم غير وافية بادراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط، فلا بد ان كامل يقتدي به الناقص بنور عقل بنور ذلك الكامل فحينئذ يصل الى مدارج السعادت و معارج الكمال۔ ترجمہ: اس بدل میں اشارہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا جب تک اس راہ پر چلنے والے سابقہ لوگوں کی اتباع نہ کرے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے صرف کتابوں کی ورق گردانی کام نہیں دے سکتی، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مرید طالب کے لیے ہدایت کے مقامات اور مکاشفات تک پہنچنے کا اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں کہ کسی شیخ کامل کا اقتداء کرے جو اس کی رہنمائی کرے گا اور اسے غلطیوں اور گمراہیوں سے بچائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص اکثر مخلوق پر غالب ہے، اور صرف عقول انسانی ادراک حقیقت کے لیے ناکافی اور حق اور باطل میں کما حقہ تمیز کر لینا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ لہذا یہ ضروری ٹھہرا کہ شیخ کامل کی تلاش کرے اور اس کی اقتداء کرے، تاکہ اس ناقص کی عقل کامل کے نور عقل سے کامل بن جائے اور ناقص سعادت کے مدارج اور کمال کے اوج تک پہنچ سکے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس آیت کی تفسیر سے ظاہر ہے کہ شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر منازل سلوک طے نہیں ہو سکتی، اور سالک کا مقصد وصول الی المحبوب ہوتا ہے، اور ارشاد ربانی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے تحت رب العالمین ہی مومن کا محبوب ہے، اور شیخ چونکہ محبوب تک پہنچانے والا ہے اس لیے شیخ بھی محبوب ہے۔ جس شیخ نے خدا کو سالک کا محبوب بنایا اور وہ خدا کا محبوب بنا، جیسے فرمایا یحبہم ویحبونہ، ایسا شیخ کیوں نہ محبوب ٹھہرے؟ لیکن شیخ کی محبت اور اظہار محبت میں حدود شرعی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ فرط محبت میں شیخ کو خدا سمجھنے لگے یا شیخ کو سجدہ کرنے لگے۔ اول شرک اور ثانی قطعی حرام۔ یہ ضروری نہیں کہ شیخ لازماً مرید سے علم میں بڑا ہو یا ورا تقوا میں زیادہ ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ شیخ سے جو علوم حاصل کرنا چاہیں ان میں شیخ لازماً کامل اور مکمل ہو۔ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے مقابلے میں علم اور ورا تقوا میں کہیں بڑھ کر تھے، مگر وہ خاص علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ شیخ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرید سے ہر حال میں شریعت کی پوری پابندی کرائے، کیونکہ شریعت سے ہٹ کر طریقت کا تصور زندقہ اور الحاد ہے۔ جامعہ کرامات اولیاء اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511 پر ارشاد ہے: قال الشيخ أبو العباس لم تكن الأقطاب أقطابا والأوتاد أوتادا والأولياء أولياء إلا بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم به وإجلالهم لشريعته وقيامهم بآدابه. شیخ ابو العباس نے فرمایا کہ کوئی قطب قطب نہیں ہو سکتا، نہ اوتاد اوتاد ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ولی ولی ہو سکتا ہے، جب تک کہ اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو اور آپ کی شریعت اور اس کے احکام بجا نہ لائے. ترجمہ ختم ہوا. کسی شیخ سے تعلق رکھنے اور مدتیں گزر جانے کے باوجود اگر سالک کے دل میں نہ شریعت سے لگاؤ پیدا ہو، نہ اسلامی شرائع کی تعظیم کا جذبہ اور نہ شریعت کے احکام کی پابندی کا شوق پیدا ہو، تو نہ ایسا شخص شیخ کامل ہے، نہ ایسا مرید سالک سالک مخلص. سالک کو احکام شریعت کی پابندی کرنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کا خوگر بنانے اور اتباع سنت کا شوق پیدا کرنے کے بنیادی کام کے ساتھ ساتھ شیخ کو اپنی بصیرت سے سالک کے قلب کی زمین کا جائزہ لینا چاہیے، اس کی فطرتی صلاحیت کے مطابق اس کی روحانی تربیت کرنی چاہیے. ذکر الہی بالخصوص ذکر اسم ذات سے اس کی روحانی تربیت شروع کرے، جیسے ایک زمیندار زمین کی نوعیت کے مطابق اس میں تخم ریزی کرتا ہے اور اس بیج سے فصل اگتے نشو و نما پاتے اور پھل دیتے ہیں. اسی طرح جب سالک کے قلب میں ذکر اسم ذات راسخ ہو جائے گا تو اسے اعلیٰ منازل سلوک کی طرف رہنمائی کرے گا. پھر شیخ سالک کے استعداد اور صلاحیت کے مطابق کسی کو ذکر لسانی کرائے، کسی کو لطائف، کسی کو فنا بقا اور سلوک کے اعلیٰ منازل کی طرف لے جائے گا. اگر شیخ کامل تمام سالکین کو شروع ہی سے سب لطائف کرانا شروع کر دے تو یہ محض دعوت عام کے فرض کی ادائیگی کی ایک صورت ہے جس میں کسی کی تخصیص نہیں. ہاں، لطائف کے بعد سلوک کے اونچے منازل سالک کے استعداد کے مطابق ہی کرائے جاتے ہیں، اور یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے کہ کلمو علی قدر عقول الناس، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے عقلوں کے مطابق کلام کرو. ترجمہ ختم ہوا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف جلد اول صفحہ نمبر 44 پر فرمایا ہے: ورتبت المشائخیت من اعلی الرتب فی طریقت الصوفیت ونیابت النبوت فی طریق الدعوت الی اللہ وینبغی ان یکون دعوته عامت یدعو لکل احد علی الاطلاق. مشائخیت کا مرتبہ تصوف کے اعلی مراتب سے ہے اور دعوت الی اللہ کے سلسلے میں نیابت نبوت کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے شیخ کا فرض ہے کہ وہ ہر ایک کو دعوت عام دے. ترجمہ ختم ہوا. روحانی تربیت کا عمل اس طرح کیا جائے جس طرح ایک شفیق باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، بلکہ شیخ کی شفقت ماں باپ کی شفقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 261 پر فرمایا: ان الشیخ مقدم من الاب والام لان الاباء والامہات یحفظونہ من نار الدنیا وآفاتها والمشائخ يحفظونه من نار الآخرة واشتدادها. ترجمہ: شیخ کا مرتبہ ماں باپ سے اونچا ہے کیونکہ ماں باپ دنیا کی آگ اور اس کی آفتوں سے بچاتے ہیں اور شیخ اسے دوزخ کی آگ اور اس کی سختی سے بچاتے ہیں. ترجمہ ختم ہوا. علامہ ابراہیم عبیدی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق کے صفحہ نمبر 330 پر فرمایا: الولد علی قسمین، ولد صلب وولد قلب وعند العارفین ولد القلب مقدم علی ولد الصلب. ترجمہ: اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، نسبی اور قلبی. صوفیاء عارفین کے نزدیک قلبی اولاد نسبی اولاد سے مقدم ہے. ترجمہ ختم ہوا. قلبی اولاد کی اس برتری کی وجہ یہ ہے کہ والد نسبی اپنے اولاد کے بدن کی پرورش مادی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں فانی ہیں، یعنی وجود بھی اور وہ غذا بھی، اور شیخ سالک کی روحانی تربیت ذکر الہی کی غذا سے کرتا ہے اور یہ دونوں غیر فانی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ باقی رہنے والی چیز فنا ہونے والی چیز سے مقدم ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کامل کے اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی: بکار نیک گردد یاور تو، بکوئے نیک نامی رہبر تو، چنی آرے کے یابی خاک اوشو، اسیر حلقہ فطرا کے اوشو، مکن با صوفیانے خام یاری، کہ با خامان باشی خام کاری، کہ باشد کار خامہ خام کاری. ترجمہ یہ ہے: ایسا دوست جو نیک کاموں میں تمہاری مدد کرے اور نیک ناموں کے کوچے کی طرف تمہاری رہبری کرے، ایسا دوست اگر مل جائے تو اس کے پاؤں کی خاک بن جاؤ اور اس کے حلقہ فطرات کا اسیر بن جاؤ. حلقہ فطرات शिकारी का वो हलका जो घोड़े के पीछे शिकार किए हुए चीज को लटकाने के लिए बनाता है, लोहे का होता है, उसको हलका फितराक कहते हैं। और फरमाया कि मकुन बसूफी आने खाम यारी, नाके सूफियों की यारी इख्तियार न करो कि बाशत कार खामा खाम कारी, क्योंकि नाकसों का काम नक्स ही होता है। इस तफसील से मालूम हुआ कि शेख एक तो रूहानी बाप है, दूसरा उस्ताद, और सबसे बढ़कर ये कि शेख से सालिक को वो चीज हासिल होती है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की मिरास है। बाप अख्ज फैज के लिए आदाब। नंबर एक, शेख कामिल अख्ज फैज और कामिल तरबियत हासिल करने के लिए सबसे पहले ये अमर जरूरी है कि तालिब के दिल में शेख से पूरी अकीदत हो और वो पूरी इस्तेकामत से इस पर जमा रहे। तसव्वुफ की इस्तेलाह में इसे तौहीद मतलब कहते हैं। जामे करामात औलियाउल्लाह जिल्द नंबर एक सफा नंबर 248 पर इरशाद है, यंबगी लिल मुरीद अन यकून रासिखुल कदम ला यज़ियुहु कुल्ल शैइन अम्मा हुवा फीह वला यतबद्दल इतिक़ादुहु फी शेइखिही बिवजह मिनल वुजूह असला हत्ता लव जाअ खिज़्र अलैहिस्सलाम ला यल्तफितु इलैह। तर्जुमा, मुरीद के लिए जरूरी है कि वो रासिखुल कदम हो, उसे कोई चीज इस राह से हटा न सके और अपने शेख के मुतालिक इसकी अकीदत में तब्दीली न आए, हत्ता कि अगर खिज्र अलैहिस्सलाम भी सामने आ जाएं तो वो इनकी तरफ तवज्जो न करे। ये सूरत इस वक्त जरूरी है जब एक शेख एक तरफ शेख कामिल हो और दूसरी तरफ तालिब सादिक हो, और अगर किसी वजह से नाकिस आदमी से कोई तालिब सादिक ताल्लुक कायम कर ले और उसे कोई रूहानी फायदा न पहुंचे और जाहिर है कि जो खुद नाकिस है वो दूसरे को क्या सलूक सिखाएगा, तो ऐसी सूरत में तालिब सादिक को किसी शेख कामिल की तलाश कर लेनी चाहिए, वरना ये साबित होगा कि वो तालिब मौला नहीं शख्सियत परस्ती के मर्ज में मुबतला है। और अगर ये सूरत हो कि न शेख कामिल न तालिब सादिक, तो ये ताल्लुक महज एक सीप होगी जिसका तसव्वुफ और सलूक से कोई ताल्लुक नहीं। पहली सूरत में तालिब सादिक को देख लेना चाहिए कि जिस शेख से इसका ताल्लुक है, इसके हजारों मुरीदों में से अगर चंद एक भी ऐसे नहीं मिलते जिनको सलूक की राह में तरक्की हासिल हुई, तो बस समझ लीजिए कि शेख के नाकिस होने में कोई शक नहीं। इसलिए ऐसे शेख को तर्क करना फर्ज है। शेख कामिल तो इन लोगों को अल्लाह के फजल से आरिफ बिल्लाह बना देता है जिनकी जिंदगियां इससे पहले फिस्क और फजूर में गुजरी हों। नंबर दो, शेख से गलत बयानी न करे, बात साफ साफ करे। अस्सिद्क अजमलो व अहसनो वला तस्तअमिलु अल-कज़्ब इयाक वल-कज़्ब अल-शेख इयाक वल-कज़्ब अल-शेख जिल्द नंबर एक सफा नंबर 348। तर्जुमा, सच बात बहुत अच्छी और उम्दा चीज है और तालिब को चाहिए झूठ न बोले। शेख के सामने और शेख के मुतालिक झूठ बोलने से बचते रहो। नंबर तीन, शेख के साथ खयानत का बर्ताव न करे, हत्ता कि शेख के कलाम राज और असरार के मामले में भी अमानत का सबूत दे। जो शख्स मामूली चीजों में खयानत का मुर्तकिब हो, वह असरार इलाही और मुनासिब बातनी के मामले में कब अमीन बनाया जा सकता है? इस सिलसिले में बेहतियाती से मुनासिब भी सलब हो जाते हैं। चारों, जो कुछ अपनी जात के लिए महबूब जानता है, शेख की जात के लिए भी महबूब जाने। नंबर पाँच, शेख की बात गौर से सुने और इस पर दिल से कारबंद हो। शेख की मजलिस में शेख की बात सुनने की नीयत से जाए, अपनी बात सुनाने का शौक न लेकर जाए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने एक आदमी को अबू हफ्स निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में देखा जो नहायत खामोशी से शेख और रफका की खिदमत में मसरूफ है। मैंने इसके मुतालिक पूछ गछ की, मुझे एक रफीक ने बताया, قال هذا انسان يصحب ابو حفص ويخدمنا وقد انفق على الشيخ 100,000 درهم كانت له واستزاد 100,000 درهم اخرى وانفقها عليه ولم يتكلم بكلمه واحده। ترجمه, ये आदमी हजरत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहता है और हम सब की खिदमत करता है। इसने अपने शेख के लिए 2,00,000 दिरहम खर्च कर दिए हैं, मगर अब तक शेख के सामने एक कलमा भी जबान से नहीं निकाला। नंबर छह, तर्जुमा खत्म हुआ। नंबर छह, शेख से इस बात का मुतालबा तकाजा न करे कि मुझे अगले मनाजिल सलूक में तरक्की दी जाए। जैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, इन इस्तफ़ैतुका अला अन्नास बिरिसालाती व बिकलामी फखुज़ मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन। तर्जुमा, ए मूसा, मैंने तुझे अपने पैगामात के लिए चुन लिया है, इसलिए जो कुछ मैंने तुझे दिया उसे ले ले और शुक्रगुजारों में से हो जा। इसलिए तालिब सादिक को चाहिए کہ جو منازل سلوک طے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اپنے وعدے کے مطابق اور عطا کرے گا۔ نمبر 7، شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہو تو شیخ کے چہرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھے، بلکہ اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر ذکر قلبی میں مشغول رہے یا اپنے منازل کی نگہداشت کرے۔ نمبر 8، شیخ سے کوئی بات پوچھے تو سیکھنے کی غرض سے اور طالب علمانہ انداز سے پوچھے، اعتراض کے طور پر کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ شیخ پر اعتراض مانع فیض ہے، جیسے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف میں فرمایا، من لم يعظم حرمۃ الشیخ فی الجواب حرم برکتہ ومن قال فی جواب الشیخ لا انہ لا یفلح ابدا۔ ترجمہ، جس شخص نے شیخ کے جواب کا احترام ملحوظ نہ رکھا وہ شیخ کے فیض سے محروم ہو گیا، اور جس نے شیخ کی بات کے جواب میں نہیں کہہ دیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر شیخ کی رائے سے بہتر کوئی صورت سالک کی معلومات میں موجود ہو تو یوں کہے کہ اس مسئلے کی ایک اور صورت دی ہے، ممکن ہے وہ بہتر ہو۔ نمبر 9، چلتے وقت شیخ کے آگے آگے نہ چلے، کما قال تعالی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اپنے مربی کی عزت اور اس کا احترام کرنا اللہ اور رسول کا احترام ہے۔ نمبر 10، شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہو خالی ہاتھ نہ جائے، جیسا کہ تحادو تحابو، یعنی ہدیہ دیا کرو، محبت میں اضافہ ہوگا، میں یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ ہاں، شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرید کے مال پر نظر رکھتے نہ بیٹھا ہو، اس کو اشراف النفس یا اشراف الی مال المرید کہتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ نمبر 11، شیخ کی عدم موجودگی میں شیخ کے مقرر کردہ خلیفہ کا احترام اسی طرح کرے جس طرح شیخ کا احترام کرتا ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے، بالخصوص اصحاب مناسب کی عزت و احترام نہایت ضروری ہے، اور یہ ادب احترام حدود شرعی کے اندر ہو۔ نمبر 12، جس شیخ سے فیض لینا مقصود ہو اس کے پاس مدعی بن کر نہ جائے، اپنے کمالات کا اظہار نہ کرتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں کیا عمدہ تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قابل غور ہے، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی اس غرض سے کروں کہ آپ مجھے وہ کچھ سکھائیں جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اتباع اور اطاعت نہ کرنے سے انسان مرتبہ انسانیہ سے گر جاتا ہے۔ فیض الباری جلد سوم صفحہ نمبر 377، فالقلب بعد طاعت مالک ہی سارا فی حکم المالک، اے فی حکم الانسان، والمالک بمعصیت مولاہ ہو سارا سوء من القلب۔ فرمایا، ترجمہ، کتا اپنے مالک کی اطاعت کی وجہ سے انسان کے حکم میں آ گیا، اور انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے کتے سے بھی برا بن گیا۔ دیکھیے، شکاری کتا سدھانے سے مالک کا پوری طرح مطیع ہو جاتا ہے، اس لیے جب اسے شکار پر چھوڑا جاتا ہے تو اس کا مارا ہوا شکار حلال ہوتا ہے، گویا کتا ذبح کرنے والا انسان کے حکم میں آ گیا، اور بالم باعور جیسا انسان اپنے رب کی نافرمانی کر کے جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ اعوذ باللہ۔ نمبر 13، شیخ کی وفات کے بعد بھی شیخ کا ادب اسی طرح کرنا چاہیے جیسے شیخ کی زندگی میں کیا جاتا ہے، اور شیخ کے رشتہ داروں کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 14، شیخ کے سامنے شیخ کے آنے پر کھڑا ہو جانا اظہار ادب کی ایک صورت مروج ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے، اس سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے، جیسا کہ فیض الباری جلد 4 صفحہ نمبر 65 میں ذکر کیا گیا ہے، وَعَلَمْ أَنَّ الْقِيَامَ لِتَوْقِيرِ رُخْصَةٌ أَوْ مُسْتَحَبٌ إِذَا كَانَ هَذَا الْمُعَظَّمُ بِقَصْدِهِ نَحْوَهُ وَيَجِيءُ إِلَيْهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ لَهُ فَلَا۔ ترجمہ، جان لو کہ کسی کی توقیر کے لیے کھڑا ہونا رخصت ہے اور مستحب ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ ہستی اس کی طرف آ رہی ہو، ہاں اگر وہ اپنے کسی کام سے جا رہے ہوں تو بلا وجہ نہ کھڑے ہونا چاہیے۔